أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلى الله عليه وسلم.
آسمان سے آتا ہے، زمین سے نہیں آتا. بظاہر ہم جیسا بشر ہے، لیکن امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی امامت کا تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرتا ہے، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیتا، کسی فرشتے کو بھی اختیار نہیں دیتا۔ امتی تو دور کی بات ہے کہ امتی چاہے کہ الیکشن اور سلیکشن کے ذریعے سے کسی کو امام بنا لے، نہیں۔ حضرت کرام، تمہیں کیا معلوم امام کون ہوتا ہے، امام کا علم کتنا وسیع ہوتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ امام کی ضرورت کیوں ہے؟ زنی گرامی، دو جملے میں آپ کی اس علمی مسئلے پر توجہ دلا کر اپنی بحث کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھو زنی گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجنا محمد والے محمد، رسول اللہ کی دو طرح کی سنتیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، دو طرح کی انداز سے رسول اللہ نے سنت کو بیان کیا۔ ایک بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، ایک بل واسطہ، واسطے کے ساتھ، ٹھیک ہے، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ رسول اللہ نے اپنی سنت کو، شریعت الہی کو ایک طریقے سے ڈائریکٹ پہنچایا ہے، دوسرے طریقے سے انڈائریکٹ پہنچایا ہے۔ کیسے؟ زانی گرامی، وہ چیزیں جو رسول کے زمانے میں مورد ابتلا تھیں، جو لوگوں کی اس وقت احتیاجات تھیں، رسول کے زمانے میں لوگوں کے سامنے پیش آتی تھی اور رسول سے سوال کرتے تھے، اور اللہ کا بھی حکم تھا کہ لوگوں کو اس زمانے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اے نبی اس کا ابلاغ آپ کر دیجئے، لوگوں تک آپ پہنچا دیجئے۔ یہ ہے ڈائریکٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، توجہ ہے نا میری طرف، جانے کی راضی کہا اقیم الصلاۃ، تو قرآن نے یہ تو نہیں بتایا کہ فجر کی دو رکعت نماز پڑھنی ہے جی، ظہر کی چار رکعت پڑھنی ہے، مغرب عشاء کی تین رکعت پڑھنی ہے، کہیں بتایا قرآن مجید نے؟ کہیں نہیں بتایا۔ نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ نبی بتائے، یہ احتیاج ہے نبی کی۔ کتاب، جنہوں نے کہا حزبنا کتاب اللہ، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے، ہمیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو پھر مجھے بتاؤ نا نماز فجر کہاں لکھی ہوئی ہے، کتنی رکعت ہے نماز قرآن مجید کے اندر، نماز ظہر کا بتاؤ کتنی رکعت ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا، نبی تمہیں بتلائے گا۔ تو ظالم محترم، کچھ چیزیں ہیں، حج، کہا کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرنے کے لیے جائے، قرآن نے حکم دیا، لیکن خانہ کعبہ کے طواف کتنے کرنے ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی بتائے۔ تو یہ ہے نبی کی تبلیغ جو اپنے زمانے میں ڈائریکٹ کی ہے۔ تو اب اذان گرامی ایک انڈائریکٹ تبلیغ ہے، میں بتا رہا ہوں امامت کی احتیاج کیا ہے، ولی کی احتیاج کیا ہے، حجت خدا کی احتیاج کیا ہے۔ زانی گرامی ایک انڈائریکٹ تبلیغ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے شریعت کے حکم رسول کے زمانے میں پیش نہیں آئے، بلکہ رسالت ماب کے عہد کے بعد، ان کی وفات کے بعد بہت سارے امور پیش آئے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ امور جو آپ کی وفات کے بعد پیش آنے والے ہیں، تا قیام قیامت اگلی امتیں آئیں گی ان کو جو مسائل پیش آئیں گے، یا نبی آپ ختم رسل ہیں، ختم نبوت آپ کے اوپر ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو آنے والی امتوں کو شریعت کے وہ احکام जो अभी पेश नहीं आए बाद में पेश आएंगे उनको कौन बयान करेगा, उनको कौन बयान करेगा। अज़ाने गिरामी, अल्लाह सुभानहु व तआला ने ता कयामे कयामत आने वाले इंसानों की हिदायत का अहतमाम किया है। अल्लाह वो खालिक है, वो मालिक है जो इंसानों की हिदायत का अहतमाम करते हैं। लुत्फ खुदा है। मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि रसूलल्लाह के जमाने में मुसलमानों में आपस में जंग नहीं हुई, हाँ मुसलमानों में जंग नहीं हुई, जंग हुई है मौला अली के जमाने में, दो ग्रोहों में जंग हुई। अब रसूलल्लाह के जमाने में काफिरों से जंग होती थी और कैदियों को असीर कर लिया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, कनीजें बनाई जाती थी। अब जब मुसलमानों के दो ग्रोहों में तसादुम हो, जंग हो, तो अब इनके असीरों का क्या हुक्म है, इनके असीरों का क्या हुक्म, तो कौन बताएगा भाई इसमें, कौन बताएगा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस हुक्म को बयान नहीं किया। इसी तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया कि हाकिम को मासूम होना चाहिए, गैर मासूम हुकूमत का हक नहीं रखता। लेकिन वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गैर मासूमीन ने हुकूमत की है, तो अब उम्मत का क्या फरीजा है कि वो गैर मासूम की हुकूमत में किस तरह का बिहेवियर रखे, क्या सलूक रखे, क्या उसकी शरई जिम्मेदारी है। अज़ाने गिरामी, ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में बयान नहीं किया, तो अब सवाल यह है कि जब अपने जमाने में बयान नहीं किया तो कोई इंतजाम भी नहीं किया, नहीं किया है। ये जो गदीर में ऐलान हुआ था ना, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला वक़्त, ये नहीं कहा था कि जिस जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है, नहीं, बल्कि कहा था कि अली तुम सबका मौला है। कैसा मौला है? ऐसा मौला है जैसे आज दीन के लिए मैं तुम्हारा मौला हूं, उसी तरह से अली। अली तुम्हारा मौला होगा, दीन के तमाम उमूर अली के हवाले, गैर अली को, गैर इमाम को हक नहीं है कि वो दीन में दखल अंदाजी करे, दीन की तबलीग करे। दीन की तबलीग का हक या रसूल को है या अली को है। ये किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं वही की बात कर रहा हूं। अज़ाने गिरामी, वही पहुंचाने का हक सिर्फ नबी को था। नबी कौन था? नबी मासूम था, और नबी के बाद वही को पहुंचाने का अगर किसी को हक हासिल है तो वो इमाम मासूम है। यही वजह है कि जब सूरह बरात की तबलीग का मरहला आया, हुक्म आया, तो एक दफा नबी ने किसी सहाबी को आयात देकर कहा, पहली दफा जो तबलीग होती है उसकी बात कर रहा हूं, ये आयात देकर, सूरह बरात की ये आयात देखकर कहा कि जाओ जाकर मुशरिकीन मक्का को ये सूरह तौबा की आयात सुनाओ। अभी चंद कदम आगे गया था घोड़ा इनका, पीछे से जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ये आयत बरात का हुक्म या खुद आपको पहुंचाना है या आपके अहल से किसी मर्द को पहुंचाना है। तो ये जो पहली दफा आयात बरात की वही हुई है, इसकी तबलीग गैर मासूम नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, उसको वापस बुला लो, अली को भेजो, अली जाकर आयात बरात की, सूरह तौबा की तबलीग करेगा। और लोगों को बड़ा बुरा लगा इस बात में, लेकिन हुक्म खुदा था। तो समझ में आया कि वही का इबलाग मासूम कर सकता है, गैर मासूम नहीं कर सकता। वारिस दीन मासूम होगा, गैर मासूम वारिस दीन नहीं हो सकता। और ये वारिस دین زانی کرام اس کا علم کتنا وسیع ہوتا ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے اس کا علم، اس کا علم بہت وسیع ہے، کتنا وسیع ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، آئمہ کا علم وسیع ہے، آئمہ کا علم وسیع ہے۔ اور یہی وجہ ہے زانی کرامی کہ ایک دفعہ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے، توجہ ہے نا زانی کرامی میری طرف، ایک دفعہ ابو بصیر آئے میرے مولا امام جعفر صادق کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم کے عطا فرمائے، اللہ اکبر، 1000 باب علم کے مجھے عطا فرمائے، اور ہر ہر باب سے میں نے 1000 باب خود سے کھولے، اللہ اکبر، خود سے کھولے۔ تو کیا یہ حدیث درست ہے؟ کیا یہ حدیث درست ہے؟ ابو بصیر چھٹے امام سے پوچھ رہے کیا یہ حدیث درست ہے؟ امام نے کہا بالکل سچ ہے، درست حدیث ہے۔ تو ایک دفعہ ابو بصیر نے خوش ہو کر کہا واللہ علم کامل تو یہی ہے، واللہ علم کامل تو یہی ہے۔ ایک دفعہ امام نے کہا رک جاؤ، علم ضرور ہے، علم کامل نہیں ہے، علم ہے، علم کامل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا پھر علم کامل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ علم جامع ہمارے پاس ہے۔ کہا مولا علم جامع کیا ہے؟ کہا علم جامع وہ املا ہے، ڈکٹیشن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے جد کو املا فرمایا، ڈکٹیشن فرمایا، اور یہ علم جامع مولا علی علیہ السلام نے اسے تحریر کیا، یعنی قلم علی کا تھا، زبان نبی کی تھی، نبی نے ڈکٹیٹ کیا، علی نے لکھا، اور وہ ایک ضخیم کتاب بن۔ اس میں ہے کیا مولا؟ کہا کہ تا قیام قیامت آنے والے تمام فقہی امور کے سوالوں کا جواب اس میں لکھا ہوا ہے۔ قیامت تک کے تمام فقہی سوالوں کا جواب اس جامع کتاب کے اندر ہے۔ اور کیا ہے؟ انسانوں کو تا قیام قیامت جو جو سوال پیش آتے رہیں گے، اجتماعی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، سائنسی میدان میں، ان تمام سوالوں کا جواب بھی علم جامع کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وسیع و عریض علم ہے۔ ایک دفعہ ابو بصیر نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ علم کامل تو یہی ہے، میرے مولا نے ایک دفعہ غضبناک ہو کر کہا علم ضرور ہے، علم کامل نہیں ہے، اللہ اکبر، علم ضرور ہے، علم کامل نہیں ہے۔ کہا مولا علم کامل کیا ہے؟ کہا صحیفہ فاطمیہ ہمارے پاس ہے، صحیفہ فاطمیہ ہمارے پاس ہے۔ ایک دفعہ جناب زہرا کی ذات پر درود بھیجے نا محمد والے مولا، صحیفہ فاطمیہ کیا ہے؟ کہا کہ صحیفہ فاطمیہ میری دادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا صحیفہ ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن کے 3 برابر اس کا قدر ہے، اس کا وزن ہے، 3 برابر۔ کہ یا ابن رسول اللہ اس صحیفہ فاطمیہ میں کیا ہے، یہ کیسے لکھا گیا؟ کہا کہ جب وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، اس وقت میں جناب زہرا جب محزون تھی، مغموم تھی، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب زہرا کو تسلی دینے کے لیے उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए रोज आना जिब्राइल को भेजते थे। कौन भेजता था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रोज आना जिब्राइल जनाबे सैयदा पर नाजिल होते थे और जनाबे सैयदा को इमला फरमाते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि ये भी लिखें, ये भी लिखें, ये भी लिखें। अल्लाह हू अकबर, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला क्या लिखवाया है? कहा याद रखना इस बात को, ता कयामे कयामत आने वाले जितने भी एहतियाजात हैं वो सब की सब, और जितनी खबरें हैं कौन कौन मुलूक आएंगे, कौन कौन से सलातीन आएंगे, कौन कौन सी अकवाम जिंदगी गुजारेंगे, उनके क्या क्या मसाइल पेश आएंगे, ता कयामे कयामत सारी खबरों का इल्म सहीफ़े फातिमिया में है। तो आप तसव्वुर करें जानिगरामी क्या कुछ होगा सहीफ़े फातिमिया के अंदर। अब जिब्राइल डिक्टेट करते थे जनाबे सैयदा को, यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे, और जनाबे सैयदा मौला अली अलैहिस्सलाम को लिखवाते थे। तो जो कलम चलता था वो अली का चलता था, अल्लाह अकबर। इमला अली लिखते थे, और इस तरह से ये सहीफ़े फातिमिया आज हमारे पास है, अल्लाह अकबर। ये मीरास इमामत है। एक दफ़ा अबू बसीर ने कहा मौला ये तो इल्म कामिल है। एक दफ़ा मेरे मौला ने जलाल में आकर कहा इल्म ज़रूर है, इल्म कामिल नहीं है। अल्लाह अकबर, इल्म कामिल नहीं है। कहा मौला इल्म कामिल क्या है? कहा कि इल्म जफ़र हमारे पास है। कहा मौला इल्म जफ़र क्या है? कहा कि 70 हाथ 70 कोहनियाँ बराबर एक तुमार है जो चमड़े का बना हुआ है। जितने अंबिया आए आदम से लेके खातम तक सब के उलूम का एक सहीफा है। जो जो नबी जो जो इल्म लेकर आया था वो सब का सब इस तुमार में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास है। कहा मौला ये तो इल्म कामिल है, अब इससे ज्यादा इल्म कामिल क्या होगा? कहा कि देखो इल्म जरूर है, इल्म कामिल नहीं है। एक दफा हैरान होकर सवाल करता है मौला फिर इल्म कामिल क्या है? कहा इल्म कामिल सुनना चाहते हो तो सुनो, ये जो कायनात के अंदर लम्हा लम्हा तब्दीली आ रही है, कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है आसमानों में, जमीन में, जमीन की तहों में, फिजा के अंदर जो जो अमर अंजाम पा रहा है, लम्हा लम्हा अंजाम पा रहा है, वो सब का सब इल्म हमारे सीने में मौजूद है। अल्लाह अकबर। मा यहदुसु बिल्लैल वन्नहार, जो कुछ शबो रोज में लम्हा लम्हा पेश आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाइए, इस लम्हे दुनिया में क्या क्या हो रहा हो, इस लम्हे जो हम बैठे हुए हैं एक लम्हे की बात करो, हमारे इंचोली में क्या हो रहा हो, लोग क्या क्या कर रहे हो, कितने लाख लोग इस वक्त इंचोली में मौजूद, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या हरकत कर रहा है, कौन क्या अमल अंजाम दे रहा है। हाँ, कराची से बाहर जाइए सिंध, सिंध से बाहर जाइए पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर निकलिए ईरान पहुंचिए, ईरान से बाहर निकलिए अमेरिका जाइए, अमेरिका से बाहर निकलिए बर आज़म, बर आज़म अफ्रीका में क्या हो रहा है, जंगलों में क्या हो रहा है, आसमान के परिंदे क्या कर रहे हैं, जमीन में कीड़े क्या कर रहे हैं, हवाएं किस रुख पर चल रही हैं, किस मुल्क में कहां कैसे हवा चल रही है। कायनात का जर्रा जर्रा जो लम्हा लम्हा उसके अंदर तब्दीली आ रही है वो सब का सब इमाम के इल्म में होता है। ये इमाम होता है दानिगरानी। इमाम फकत मसनदे खिलाफत पर बैठ जाने वाले किसी फासिक और फाजिर इंसान को इमाम नहीं कहा जाता। امام اللہ بناتا ہے، علم اللہ عطا کرتا ہے، تو یہ ہے وسعت علم، ہم ادراک نہیں کر سکتے، عام انسانی عقل اسے نہیں سمجھ سکتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا، رسول نے بھی فرمایا کہ بھائی علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے اور رسول کے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمارے آئمہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے زانی گرامی کم از کم معصوم ہونا چاہیے، معصوم کو معصوم سمجھ سکتا ہے، غیر معصوم معصوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو یہ آئمہ نے زانی گرامی دین کی مدد کیسے کی، بس ایک آپ کو زحمت، ایک منزل کی دوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، شب عاشور ہے۔ زانی محترم، آئمہ اگر دین کی نصرت نہ کرتے تو دین نابود ہو چکا ہو، آج ہم شب عاشور میں بیٹھے ہیں۔ اے حسین، تیری قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ دین، تیری قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج میں کلمہ گو مسلمان ہوں، اگر آج خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور امام کعبہ خطبہ دیتا ہے، اے امام کعبہ یہ میرے حسین کا صدقہ ہے کہ تو آج خطبہ دے رہا ہے امام بن کر، یہ میرے امام کا صدقہ ہے، میرے امام کی قربانی ہے کہ حاجی حج کر رہے ہیں، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں۔ زانی گرامی، امام وہ ہستی ہے کہ جو ہر مشکل وقت میں دین کے کام آتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کر کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ زانی گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام زندان میں تھے۔ دیکھو ذرا یہ ہمارے آئمہ کی مظلومیت دیکھو، ہمارے آئمہ نے زندانوں میں زندگی گزاری۔ اے آل محمد کے شیعوں، یہ مکتب محمد والے محمد ایسے ہی نہیں تم تک پہنچ گیا ہے، ہمارے آئمہ نے اسیری کاٹی ہے، ہماری آئمہ نے قربانیاں دی ہیں۔ کربلا والوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، تب یہ مکتب محمد والے محمد تم تک پہنچا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ زانی گرامی، امام زندان میں ہے اور ایک دفعہ شہر میں قحط پڑ جاتا ہے، علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے، حاکم اعلان کرتا ہے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، علماء جمع ہوتے ہیں، نماز استسقاء پڑھی جاتی، سارا شہر جمع ہے، تین دن ہو جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی، نماز استسقاء کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا بظاہر، حیران و پریشان ہے کیا کر۔ اتنے میں مسیحی پادری جاسلیق وہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ بارش برسانا تو میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے بارش نہ برسا پائے تو پھر آپ کا دین باطل ہے، اور اگر میں مسیحی ہوتے ہوئے بارش برسا دوں تو پھر ہم حق پر ہیں۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے اس کی بات، کیا کرو گے؟ کہا کہ کل بلاؤ تم سب، تم اپنی نماز استسقاء پڑھو اور ہم اپنی دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے کہنے پر بارش ہوتی ہے۔ زانی محترم، سارے مولوی جمع ہوئے، سارے مسلمان جمع ہوئے اور شہر بھر میں اقامت نماز استسقاء ہوا، ہاتھ بلند کر کے گریہ کر کر کے لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعا کی، بارش نہیں برسی، میرا گیارہواں امام زندان میں ہے۔ عزاداروں، بس ایک دفعہ جاسلیخ نے کہا دیکھو اب ہمارا معجزہ، چار پانچ پادری جمع ہوئے، انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ کیا، بس جیسے ہی آسمان کی طرف ہاتھ کیا ایک دفعہ بارش نازل ہونا شروع ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا، گویا سیلاب آنے والا ہے، لوگ حیران پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف خوشی ہے، دوسری طرف پریشانی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مسیحی پادریوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. بس سب حیران اور پریشان اور خوشی اور غمی کے عالم میں واپس گھروں کو چلے گئے. بادشاہ بھی حیران و پریشان کہ یہ کیا ہوا. بس سب گھر گئے. دوسرا دن ہوا, دوبارہ سے سب جمع ہوئے, کہا تم بھی نماز استسقا پڑھو. دعا قبول نہیں ہوئی, انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا, بارش شروع ہو گئی. تیسرا دن آیا, پھر یہی ماجرا تکرار ہوا. اب بادشاہ حیران, لوگ کنورٹ ہونے لگے, مسلمان سے مسیحیت کی طرف جانے لگے, عیسائی ہونے لگے. حیران و پریشان ہیں, بادشاہ کیا کرے. ایک دم ترکیب سوجھی کہ مشکل وقت میں تو آل محمد ہی کام میں آتے ہیں نا. آل محمد مدد کرتے ہیں دین کی. دین کے وارث تو وہ ہیں, شریعت کے وارث تو وہ ہیں. دوڑے دوڑے پہنچے امام حسن عسکری کے پاس, ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں, آپ کے جد کا دین ہے, ہو سکے تو دین کی مدد کیجئے, مسلمانوں کی مدد کیجئے. امتی رسول کے مسیحی بن رہے ہیں. اللہ اکبر. بس امام حسن عسکری علیہ السلام والسلام زندان سے آزاد ہوتے ہیں. آزاد ہو کر بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بادشاہ کل پھر اقامہ نماز استسقا کرنی ہے, اقامہ نماز استسقا کرنی ہے. سارے مسلمانوں کو بلاؤ اور پادریوں کو بھی بلاؤ, سب کو بلایا جائے. اور کل میں بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, کل اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. بہرحال بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی اب تو ہمیں بارش کی ضرورت ہی نہیں, اتنا پانی ہو گیا کہ لوگوں سے سنبھالے نہیں سنبھلتا, سیلاب آنے لگا ہے. کہا نہیں, کل بلاؤ, کل مسئلہ حل کرتے ہیں. بس دوسرا دن آیا, میرا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام صحرا میں پہنچا. بس ایک دفعہ جاسلیخ سے کہا, پادریوں سے کہا, کرو تم اپنا معجزہ کرنا چاہتے ہو. ایک دفعہ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا, بارش ہونے لگی, موسلادھار بارش ہوئی. ایک دفعہ میرے مولا نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اس پادری کے ہاتھ میں کچھ ہے, اس پادری کے ہاتھ میں کچھ ہے, چھوٹی سی ایک چیز ہے, بس وہ مجھے لا کر دے دو. بادشاہ خود جاتا ہے, جا کر اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی ہڈی لے کر آتا ہے, ایک چھوٹی سی ہڈی لے کر آتا ہے, بس امام کے ہاتھ میں دیتا ہے. اب امام کہتے ہیں پادریوں سے, پادریوں اب دعا کرو, اب دیکھتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. ازان محترم, بس اب پادری آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں, کتنی دعائیں کرتے ہیں, بارش نہیں ہوتی. ایک دفعہ میرا گیارہواں امام اپنا فرمان شروع کرتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا کہ دیکھو یہ پادریوں کا کمال نہیں ہے, ان کے منحرف دین کا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ ہڈی کا کمال ہے جو انبیاء کی قبور سے نکالی ہوئی ہے. نبی کی ہڈی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسے آشکار کر کے آسمان کے سامنے کیا جائے تو وہاں بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پادریوں کا کمال نہیں ہے, یہ مسیحیت کا کمال نہیں ہے, یہ اس ہڈی کا کمال ہے جو ایک نبی کی ہے, اور یہ کسی نبی کی قبر سے اٹھا کر لے کر آئے. لہذا بس امام نے وہاں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا, ابھی میرے مولا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے کہ ایک دفعہ بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ ذریعہ بھی یہ ہے ہمارے آئمہ جو ہر مشکل وقت میں دین کی نصرت کے لیے آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے نا کہ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لوگ مشکل سوال ہی کرتے تھے نا آ کر, خلفاء یہی کہتے تھے کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہاں جی, سنی شیعہ سب نے لکھا نا, ہم ہلاک ہو جاتے. تو یہ سچ ہے, سچ ہے. دین بھی ہلاک ہو جاتا, لوگ بھی ہلاک, مسلمان ہلاک ہو جاتے, ختم ہو جاتے, دین ختم ہو جاتا. آج اگر دین کی نشانیاں باقی ہیں تو یا علی تیری وجہ سے ہیں یا تیری اولادوں کی وجہ سے. اور بس آخری پیغام دے کے آپ کی زحمت تمام. ذریعہ یہ دین بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ مذہب بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے، جناب زہرا نے اپنی کمائی لٹائی ہے تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، اے شیعان حیدر کرار، اے عزاداران سید الشہداء، اے جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دینے والوں، تمہیں جناب سیدہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را اپنی صفوں سے انتشار کو ختم کرو، خدا را اختلافات کو ختم کرو۔ یہ جو آج ہماری قوم کے اندر مختلف گروپس بن گئے، ایک غالی دوسرا مقصر، ایک نمازی ایک عزادار، ایک مولوی ایک ذاکر، ہم نے دین محمد والے محمد کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک ٹکڑا میں نے لے لیا، ایک ٹکڑا آپ نے لے لیا، ایک ٹکڑا اس نے لے لیا، اور ہم سب دست و گریبان ہو گئے۔ ارے ساری دنیا مکتب محمد والے محمد کی دشمن ہے، تو کافی نہیں ہے ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے؟ ہم نے ایک دوسرے کے درمیان اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر لی، بھائی میں نے اس سے نہیں ملنا، اس نے مجھ سے نہیں ملنا، وہ دائرہ تشیع سے باہر ہے، وہ کہہ جی وہ دائرہ تشیع سے باہر ہے، وہ کہہ جی یہ یا علی مدد کا منکر ہے، وہ کہہ جی یہ نماز کا منکر ہے، یہ عزاداری کا منکر ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑا ظلم آل محمد کے مکتب پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، جو بھی علی ولی اللہ کا پڑھنے والا ہے، اس کی توہین کرنا، اس کو دائرہ تشیعوں سے باہر کرنا، اس کو مختلف القابات سے نوازنا، جانِ گرامی علی والوں کا کام نہیں ہے۔ اس سے دل امام زمانہ کو شاد نہیں کر سکتے، جناب سیدہ کی روح کو خوش نہیں کر سکتے۔ آج عزاداری سید الشہداء، جس میں ہمارے آبا و اجداد نے خون دیا ہے، دیا ہے یا نہیں دیا، اسی پاکستان کی سرزمین پر ڈیرہ اسماعیل خان لہو رنگ ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر جاؤ، ایک خاندان کے 21 زیدی جوان عزاداری سید الشہداء پر قربان ہوئے، جلوس کے اوپر قربان ہوئے، مجلس کے اوپر قربان ہوئے۔ شیعان حیدر کرار، اس عزاداری کو اس طرح سے ہاتھ میں نہ جانے دو، دوسروں کے ضائع نہ ہونے پائے، تشیعوں کے درمیان خلیج پیدا نہ کرو۔ جو علی کا ماننے والا ہے، میری ریکویسٹ ہے، میرے جوان یہاں بیٹھے ہیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، جو کالے کپڑے پہنتا ہے، جو ماتم کرتا ہے، جو مسجد اور امام بارگاہ شیعہ اثنا شریف میں آتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اسے گلے لگاؤ، اسے دور نہ کرو۔ افسوس کے ساتھ ہم کبھی علم پر لڑتے ہیں، کبھی مجلس میں لڑتے ہیں، کبھی جلوس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی تبرک میں لڑائی ہوتی ہے۔ جانِ گرامی، آل محمد کا نہ یہ شیوا تھا، نہ آل محمد کے چاہنے والوں کا یہ شیوا ہے۔ یہ کانفرنسز جو ہو رہی ہیں، وہ بھی کانفرنس کر رہے ہیں ان کے خلاف، وہ کانفرنس کر رہے ہیں ان کے خلاف، خدا کے لیے یہ کانفرنسیں ہونی چاہیے، لیکن محمد والے محمد کے دین کی تبلیغ کے لیے ہونی چاہیے، آپس میں مومنین کو لڑانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی لاہور میں ہو رہی ہے تو کبھی کہیں ہو رہی ہے، تو کبھی کہیں ہو رہی ہے۔ بھائی آپ نے محمد والے محمد کے مکتب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے بڑا علی والا کوئی نہیں ہے؟ آپ سے زیادہ مکتب محمد والے محمد کا چیمپئن کوئی اور نہیں ہے؟ نہیں بھائی، جتنا تم اس مکتب پر حق رکھتے ہو، اتنا ہی دوسرا مومن بھی حق رکھتا ہے، دوسرا زدار بھی حق رکھتا ہے۔ گلے لگاؤ، محبت کرو، ایک دوسرے کی طاقت بنو۔ مولوی اور ذاکر کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، عزادار اور نمازی کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جانِ گرامی، عزادار تو ہوتا ہی وہ ہے جو نماز پڑھے، اور نمازی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عزادار ہو۔ یاد رکھے جانِ گرامی، یہ عزاداری سید الشہداء ہمیں نماز پڑھنا سکھاتی ہے۔ امام حسین نے زہر عاشور بھی پڑھی، عصر عاشور بھی پڑھی، حر کے لشکر کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں، حر نے پیچھے پڑھی، نماز زہر بھی پڑھی، نماز عصر بھی پڑھی۔ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین میں تیروں کی بارش میں نماز پڑھی. بھائی نماز کا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے آل محمد سے، بلکہ آل محمد نے نماز کو قائم کیا. اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ، ہم نہیں پڑھتے، ہر امام کی زیارت میں یہ جملہ موجود ہے، اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا ہے. لیکن یاد رکھنا ہے شیعان حیدر کرا، یہ نماز اس وقت حقیقی معنوں میں نماز ہوگی جب دل میں حسین ابن علی کی محبت ہوگی، جب آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہوں گے اور سینے پہ عزاداری کا ماتم ہوگا، تب صحیح معنوں میں نماز نماز ہوگی، روزہ روزہ ہوگا، حج حج ہوگا. تم دیندار نہیں بن سکتے جب تک عزادار نہ بنو، تم اس وقت تک حاجی نہیں بن سکتے جب تک ولایت آل محمد کو قبول نہ کرو. مقصر بھی جہنمی ہے، غالی بھی جہنمی ہے. ہم نہ غالی ہیں نہ مقصر، ہم شیعہ ہیں، اس ناشری ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. بس میری دس بستہ اپنے سارے جوانوں سے گزارش، ٹھنڈے رہ کے اختلافات میں نہ پڑو، ٹولیوں میں تقسیم نہ ہو. تم سب کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار، ظہور امام کی تیاری، عزاداری سید الشہداء کا رخ امام زمانہ کی طرف ہونا چاہیے، ظہور امام کی طرف ہونا چاہیے. ذرا گرامی، اربعین پر 4 کروڑ 5 کروڑ شیعان حیدر کرار جو ساری دنیا سے جمع ہوتے ہیں نا، یہ سب حسین ابن علی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن یہ تیاری ہے ظہور امام کے لیے. دنیا آمادہ ہو رہی ہے ظہور امام کے لیے، عزاداری کا رخ ظہور امام کی طرف ہے، یہ ماتم ظہور امام کے لیے، مجلس ظہور امام کے لیے، نماز مجلس عزا، یہ سب ظہور امام کے لیے ہے، یہ جلوس، یہ سب کا سب ظہور امام کی تیاری ہے. یہ جو کل انشاءاللہ جلوس ہوگا، عظیم الشان جلوس ہوگا، بغیر خوف و خطر کے جتنے حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا جلوس میں رش بڑھتا چلا جائے گا. جتنا تم دھمکیاں دیتے جاؤ گے، جتنا تم ڈراتے جاؤ گے، اتنا جذبہ حسینی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ماتم بڑھتا چلا جائے گا. ہزار گرامی، یہ ظہور امام کی تیاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس وقت میں امام جب ظہور فرمائیں گے تو ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں یکجا ہو کر امام زمانہ کے سپاہیوں کو ڈرانا چاہیں گی، لیکن ہزار گرامی امام کے سپاہی وہ ہوں گے کہ جتنا ان کو ڈرایا جائے گا اتنا ان کا ایمان محکم ترین ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جان جان حسین کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو، یہ میری جان، تمہاری جان، میرے بچوں کی جان حسین تو نے عطا کیا. ہر نعمت کائنات کی حسین کے وسیلے سے ہمیں ملی، تو اے حسین ایک دفعہ نہیں، ہزار دفعہ تجھ پر قربان. اور یہی وہ رات تھی کہ جس رات ایک دفعہ حسین نے چراغ بجھا دی. ہاں، یہ چراغ تک 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں نہیں بجھائے تھے. حسین آج بھی چراغ بجھا کر کہہ رہے، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، حسین تم سے بے نیاز ہے. یہ تو نصیب ہے ہر انسان کا اپنا نصیب ہے کہ کون کربلا کے قافلے میں شامل ہونا چاہتا، کون حسین کو پیٹ دکھاتا، بس چراغ بجھا دی اور چراغ بجھا کر کہا کہ عباس ان سب سے کہہ میں نے بیعت اٹھا لی ہے، میں نے بیعت اٹھا لی، اب جو جس کا ہاتھ پکڑ کر جا سکتا ہے چلا جا، واللہ جنت کی ضمانت میں ہوں، جنت کی ضمانت میں میں ضامن ہوں تمہاری جنت۔ لیکن ایک دفعہ زہیر ابن قین کھڑا ہوتا ہے، حسین ابن علی کا مولائی کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ واللہ یا حسین اگر ہزار دفعہ بھی مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ بیعت اٹھانے کے بعد تم چلے جاؤ گے، واللہ میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں کہ جو حسین کے بغیر ہو۔ اللہ عباس کھڑے ہو، عباس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا وہ زندگی کیا زندگی ہے جو حسین کے بغیر ہو؟ اللہ اکبر، یہ جذبہ حضرت ابو شعیب عاشور حسین ابن علی کے سپاہیوں کو، بس محضر نامہ پڑھا جا رہا، محضر شہادت پڑھا جا رہا، ایک ایک شہداء کے نام لیے جا رہے ہیں، اور زداروں ہر خیمے میں ایک بی بی اپنے اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے سر پہ انگلیاں پھیرتی جاتی ہے، کنگھی کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کل قاسم سے پیچھے رہ جائے۔ زینب اپنے بچوں کو ایک دفعہ نصیحت کر رہی ہے، دیکھو بیٹا کل جنگ لڑنی ہے، اور دیکھو اگر نہر فرات پر پہنچ جاؤ نا تو دیکھو نہر فرات کی طرف نگاہیں نہ ڈالنا، دیکھو اصغر پیاسا ہوگا، خیموں میں پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عزیزانو بس ہر بی بی اپنے خیمے میں اپنے بچے کو پیار بھی کرتی جاتی ہے اور جذبہ بھی دلا رہی ہے۔ ایک دفعہ عباس علمدار ایک دفعہ جب خیموں کے معائنے کے لیے نکلے ہیں نا تو بی بی ام کلثوم کے خیمے پر جب پہنچے تو دیکھا بی بی رو رہی ہے، بی بی رو رہی، جانتے ہو کیا کہہ رہی تھی، کیا بہن کر رہی تھی، بی بی بہن کر رہی تھی، ہائے قاسم کی ماں کل قاسم کو قربان کر دے گی میرے مولا پر، اور محمد کی مادر گرامی اپنے بچوں کو قربان کر دے گی، اکبر کی ماں اکبر کو قربان کر دے گی، ہائے میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جسے میں کل اپنے مولا حسین پر قربان کروں۔ بس یہ جملے سننے تھے، عباس نے اذن باریابی طلب کیا، سلام کیا، کہا کہ بہن یہ غلام حاضر ہے، اگر آپ کی کوئی اولاد نہیں تو یہ غلام آپ کے اوپر جان دے گا، آپ کی طرف سے جان دے گا۔ عزاداروں بس اس جذبے کے ساتھ آج شب عاشور گزر گئی، بس صبح عاشور آ گئی، اب عاشور میں ہزار گرامی اصحاب نے قربانی کرنا پیش کی نا، ایک ایک کر کے اصحاب قربان ہوتے رہے، پھر بنی ہاشم کی جب باری آئی ہے نا تو عزاداروں بس ایک جوان ہم شکل پیغمبر جو حسین کا بڑا لاڈلا تھا ایک دفعہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ بابا اب میری بھی باری ہے، اب میری بھی باری ہے، اور بعض روایات کے مطابق حسین نے خود کا تقدم یا بنیا میرے بیٹے اب تیری باری ہے۔ اللہ اکبر، عزادار بس جب اکبر آئے ہیں نا اذن جہاد کے لیے تو حسین نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے لیکن ایک دفعہ مجھے ذرا غور سے اپنی زیارت کرنے دے، غور سے اپنی زیارت کرنے دے۔ بس راوی کہتا ہے کہ حسین نے سر سے پاؤں تلک بڑے غور سے علی اکبر کو دیکھا، لیکن اس دیکھنے میں ایک عجیب مایوسی تھی جیسے ایک بوڑھا باپ اپنے کڑیل جوان کی زندگی سے मायूस हो जाता है। अजरकुम अल्लाह अजादार बस हुसैन ने एक जुमला कहा, अली अकबर मेरी तरफ से इजाजत है, जाओ अपनी माँ उम्मे लैला से इजाजत लो और अपनी फूफी से इजाजत लो। अल्लाह अकबर, बस अकबर आए हैं लैला के खैमे में आए हैं, हाथ बांध के खड़े हो गए। एक दफा अम्मा को सलाम किया, कहा अम्मा बाबा ने इजाजत दे दी है, अब मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। अल्लाह हरे लैला का जज्बा देखिए, अकबर जैसा कड़ियल जवान आया है, लैला जैसी माँ है। लैला ने बड़े इत्मीनान से कहा, बेटा मैंने तुझे नहीं पाला है, जा अपनी फूफी से इजाजत लेकर। अजादारों बस अकबर खुशी खुशी आए फूफी की खिदमत में, सर झुकाकर खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े हैं। अरे जैनब से ज्यादा कौन अकबर के तेवर को पहचान सकता है। जैनब ने सर से पांव तलक अपने जवान को देखा, अली अकबर को देखा, एक जुमला कहा, कहा अकबर क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तुझे पाला था। अकबर समझ गए कि इतनी आसानी से इजाजत नहीं मिलेगी। अकबर ने भी एक अजीब जुमला कहा, कहा फूफी अम्मा अगर आलमे महशर में मेरी दादी ने आपसे सवाल कर लिया कि जैनब मेरा हुसैन कुर्बान हो गया, मेरा हुसैन कुर्बान हो गया, तूने अपना अली अकबर बचा दिया, तो फूफी अम्मा मैं आप कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद जवाब दीजिएगा। अल्लाह अकबर, अजादारों यहाँ फूफी लाजवाब हो गई, कहा अली अकबर तेरा खुदा हाथ है, अकबर जा मैंने तुझे इजाजत दी। अजादारों बस मकातिल ने लिखा है, अब अकबर जब खैमे से निकलना चाहते हैं ना, एक दफा सारी बीवियां जमा हो गई, सारी बीवियां जमा हो गई, अकबर के गिर्द घेरा डाल लिया और एक जुमला कहा, अकबर जाते हो तो जाओ रहम गुर्बत ना, लेकिन हमारी गुर्बत पर रहम खाना, अरे तुम्हारे बाद हमारे पर्दों का महाफिज कौन होगा, आले रसूल का दिफा करने वाला कौन होगा। अकबर ने भी एक जुमला कहा, कहा बीवियों अगर तुम गरीब हो गई, मेरा बाबा भी मेरा बड़ा गरीब हो गया। अजरकुम अल्लाह अजादारो, आज रोने की रात है, रोने की रात है, शर्मा के नहीं रोना। बस अजादारो अब अकबर निकलना चाहते हैं ना खैमे से, रावी कहता है सात दफा खैमे का पर्दा उठा, सात दफा खैमे का पर्दा गिरा, कोई है जो दामन पकड़ पकड़ कर खींच रहा है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी फरमाते हैं कि अगर कोई बड़ा होता तो बाजू थामता, यकीनन ये अकबर की नन्ही सकीना है जो दामन पकड़ पकड़ कर कह रही है भैया ना जा, भैया ना जाना, भैया जो गया वो वापस नहीं आया। अजादारो बस रावी कहता है अकबर खैमे से ऐसे निकले हैं जैसे भरे घर से कड़ियल जवान का जनाजा निकलता है, एक कोहराम है खैमे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपकी इस रोने को कबूल फरमाए। अजादार बस अकबर आए हैं ना बाबा के पास, बस एक दफा हुसैन ने अपने अकबर को गले से लगाया, घोड़े पर सवार किया, लेकिन एक वसीयत की, एक नसीहत की, कहा अकबर जाते हो तो जाओ लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहना, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। कहा जी बाबा। बस अकबर का घोड़ा चला, चंद कदम चला होगा आजादारों, अकबर ने महसूस किया कि दबे पांव को ही चला आ रहा है, दबे पांव को पीछे पीछे चला आ रहा है। अब जो अकबर ने पलट कर देखा, क्या देखा, बूढ़ा बाप कब्र थामे या अली कहकर चला रहा।
अल्लाह हू अकबर।
अज़र बस एक दफा अकबर घोड़े से जमीन पर आया, आकर एक दफा बाबा के हाथ को छू कर कहा, बाबा अगर इस तरह से मेरे पीछे पीछे आएंगे ना तो मैं कैसे जंग लड़ सकूंगा। अज़र जानते हो हुसैन ने क्या जवाब दिया अकबर को, जिनके जवान फर्जंद है वो सुनेंगे। एक दफा हुसैन ने भी अकबर से कहा, अकबर काश तेरा भी कोई अकबर जैसा बेटा होगा, काश तेरा भी कोई अकबर जैसा बेटा होगा, फिर तुझे पता चलता कि जब वो मौत के मुंह में जाता है तो बूढ़े बाप का क्या आलम होता है। अल्लाह अकबर। अजादारों बस अकबर गए, मैंने मुख्तसर कर दिया, अकबर गए बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा। अजादारों बस अकबर तनहा है ना, एक तरफ 30,000 का लश्कर है, अकबर क्या करे, अकबर प्यासा है। बस एक दफा हुसैन ने उम्मे लैला से कहा, उम्मे लैला अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि एक दफा फिर मुझे हम शक्ल पैगंबर की ज़ियारत हो जाए। अजादारो अभी जुमले दुआ के खत्म नहीं हुए थे, अकबर की आवाज आई, बाबा मेरा सलाम। अकबर आए, क्यों आए हैं अजादारो? कहा, बाबा एक घूंट पानी मिल जाता ना, एक घूंट पानी मिल जाता, मैंने शेर खुदा की जंग याद करवा देता। अजादारो बस हुसैन ने अपनी सूखी जुबान अकबर के दहाने में दी, अकबर की आवाज बुलंद हुई, बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। मेरे मौला ने आवाज बुलंद की, अकबर जा, तुझे मेरा जद सैराब करेगा। अकबर गए, अजादारो आवाज बुलंद हुई, बाबा मेरा आखिरी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अजादारो बस हुसैन ने अकबर की आवाज जब सुनी है ना, एक दफा अकबर की आवाज की तरफ जाना चाहते हैं, हुसैन के बदन के अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी, चला ना गया। हुसैन ने जमीन पर रगड़ना शुरू किया और कहते जाते हैं, या अली या अली या अली या अली। अकबर को पुकारते होंगे या अपने बाबा मुश्किल कुशा को पुकारते होंगे, अरे बाबा मुश्किल कुशा बड़े इम्तिहान का वक्त है, मेरी मदद को आओ। बस मेरे अजीजों, अकबर की लाश पर जब पहुंचे हैं ना, देखा कि बेटा तड़प रहा है, बेटा तड़प रहा है, हाथ सीने पर है, बेटा तड़प रहा है, बूढ़ा बाप इस मंजर को देख रहा है। अजादारों बस हुसैन ने एक दफा अकबर का हाथ जो हटाया, कयामत का मंजर देखा, नेज़े की अनी टूट कर सीने में पैवस्त। हुसैन अब इम्तिहान देने के लिए तैयार हुआ, अपने जद को मुखातिब होकर कहा, नाना हुसैन इम्तिहान दे रहा है, इब्राहिम हुसैन इम्तिहान दे रहा है, अपने इस्माइल को ज़बह कर रहा है, अजादारो अंबिया आ गए इस इम्तिहान को आजमाइश को देखने के लिए। बस अब हुसैन ने दो जानू जमीने करबला पे रखे, एक हाथ अकबर के सीने पे रखा, दूसरा हाथ नेज़े की अली पे रखा। बस अब जो या अली कहकर पर्ची का फल निकाला, अरे कड़ियल जवान का कलेजा, कड़ियल जवान का कलेजा निकल आया। अल्लाह जाने हुसैन के दिल पर क्या कयामत गुजर गई होगी। अजादारो बस उस वक्त में हुसैन ने लाशा अली अकबर उठाना चाहा, उठ ना पाया, खैमों पर रुक करके कहा, अरे बनी हाशिम के बच्चों, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता, आओ मेरी मदद करो। लेकिन बच्चे ना आए, हुसैन ने पलट कर देखा, अरे बहन ज़ैनब पास खड़ी भी कह रही थी, भैया अली अकबर मेरी गोदियों का।
اکبر خدا لی اکبر